شرف دے حج کا مجھے بحر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں مفتی صاحب سے الحمدللہ ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں، اور حج سے متعلق ضروری آپ کے سوالات بھی شامل سلسلہ کیے جاتے ہیں. کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. آپ بھی کوشش کریں، آپ میں سے جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس سال حج پر جا رہے ہیں ان سے خصوصی طور پر عرض ہے کہ وہ ڈائری اور قلم ہاتھ میں لے لیں، جو مفتی صاحب کے مدنی پھول ہمیں سلسلے میں بتائے جائیں اسے نوٹ کرنا شروع کر دیں. پچھلے سلسلے تک ہم نے الحمدللہ عزوجل احرام سے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کیے، آج مزید آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ طواف سے متعلق بھی کچھ مدنی پھول مفتی صاحب سے لیں گے. آئیے درود پاک کی ایک فضیلت جو مکتبۃ المدینہ کے رسالے بیٹی کی پرورش اس میں تحریر کی گئی ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ عز و جل آپ سے تربیت کا سلسلہ جاری ہے، بہت سے ناظرین کی طرف سے تاثرات ملتے رہتے ہیں مجھے الحمدللہ. جی آج کے سلسلے میں ہمیں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سلسلے میں تصورات تھے، تصورات میں احرام شروع ہو گیا تھا
الحمدللہ،
اور اس کی پابندیوں کے متعلق بھی گفتگو ہوئی تھی.
جی
اب چلتے ہیں سوئے مکہ.
لے چلیں مفتی صاحب، ہم حاضر ہیں.
تصور میں جانے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے.
بالکل کوئی پابندی نہیں ہے، ماشاءاللہ.
تو اب عازمین حج یوں سمجھیں کہ جہاز میں بیٹھ کر جدہ شریف جا رہے ہیں.
جی
اور وہ دنیا میں کہیں سے بھی آئیں، جیسے مصر کے لوگ اگر آتے ہیں بائی روڈ تو وہ تبوک کے راستے سے آتے ہیں.
ٹھیک.
اور رابغ جو مقام ہے جوفا، وہ ان کی میقات ہے،
جوفا بھی کہلاتا ہے.
جی جی. طائف سے آنے والے کرن المنازل، یہ آج کل اس کا کوئی اور نام ہے،
کرن المنازل ہی آ رہے ہیں.
جی تو وہاں سے آئیں گے، مطلب بائی ایئر بھی جو بھی آئیں گے تو الگ الگ سمتوں میں انہیں بتا دیا جائے گا کہ میقات آنے والی ہے،
جہاز میں رہنمائی کر دی جاتی.
جی
جی جی.
لیکن اس پر ڈپینڈ نہ کریں، پہلے سے ہی نیت کر لیں.
ٹھیک.
مطلب کم از کم جدہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے بائی ایئر والے نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے.
صحیح.
اور 1 گھنٹے کی جو ٹائمنگ ہے وہ نوٹ کریں فلائی کرنے کے بعد سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان شہر پر آ کر اسے اسٹے نہیں مل رہا ہوتا، مطلب اترنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی،
ہوا میں
وہ گھوم رہا ہوتا ہے.
جی جی جی.
تو وہ تو پہنچ چکا ہے جدہ میں،
میقات کے اندر داخل ہو چکا ہے.
داخل ہو چکا ہے.
جی جی جی.
تو اب جدہ اتر جائیں.
ٹھیک.
جو بھی افاقے جا رہے ہیں وہ سارے احرام سے ہوں گے. اب پہلے تو یہ ہے کہ ایک آزمائشوں کا مرحلہ شروع ہوگا, بڑی بعض اوقات لمبی لائنیں ہو جاتی ہیں.
صحیح,
شروع میں ممکن ہے رش کم ہو, لیکن کیونکہ جدہ کا ایئرپورٹ ایک ایسا ایئرپورٹ ہے کہ دنیا بھر سے عازمین جو ہیں وہ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بہت رش ہوتا ہے, اور مطلب کہ کوئی ڈانٹے, کوئی جھڑکے, کوئی سامان کی پریشانی ہو تو صبر کرنا پڑے گا.
بالکل,
آزمائش شروع ہو چکی ہے.
صحیح,
اس سفر کے اندر سب سے جو قیمتی سامان ہے وہ ہے تقویٰ.
بے شک,
مطلب قرآن کریم فرقان حمید نے سفر حج کا جو زیادہ راہ بیان کیا ہے وہ تقوی کو بیان کیا ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. جیسے ہی قافلے باہر نکلیں گے تو باہر نکل کر پاکستانیوں کو الگ جو جدہ کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر پاکستانی لوگ الگ جگہ پہ جا کر بیٹھتے ہیں.
پاکستان مشن کے نام سے ایک انہوں نے قائم کیا,
الگ جگہ پہ بیٹھتے ہیں, بنگلہ دیشی الگ جگہ پہ بیٹھتے ہیں, تو جہاز بھی اسی اعتبار سے رن وے پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر دور بھی کھڑے ہوں تو پھر بسیں وہیں لے کر جاتی ہیں قریب ترین.
جی,
تو سارے جہاز جمع ہو جائیں گے. تو پھر وہاں سے جس معلم نے آپ کے انتظامات کیے ہوں گے وہ معلم آپ کو لے گا, اپنی گاڑیوں کا ارینجمنٹ کرے گا. چار پانچ گاڑیاں جو ہیں وہ بعض اوقات ایک ساتھ روانہ کی جاتی ہیں.
بالکل,
بہرحال اس میں ایئرپورٹ پر اترنے سے لے کر گاڑی میں بیٹھنے تک 3 سے 4 گھنٹے تو کہیں بھی نہیں گئے.
صحیح,
اور میں نے یہ دیکھا ہے جو لوگ 3-4 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں نا تو بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں,
بہت جلدی ہو گیا,
3-4 گھنٹے میں فارغ ہو گئے.
جی بالکل,
تو اس میں 6 گھنٹے بھی لے سکتے ہیں, زیادہ بھی لے سکتے ہیں,
زیادہ بھی ہو سکتے ہیں.
اس کے بعد اب ممکن ہو تو, بلکہ جو ایئرپورٹ پر, جدہ ایئرپورٹ پر جو واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں بہت صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں.
جی جی,
اور غسل خانے بھی بنے ہوئے ہیں. ممکن ہو, کیونکہ ٹائم تو ہوتا ہے, نماز بھی پڑھ لیں, نماز کا ٹائم ہو تو غسل بھی کر لیں.
صحیح,
اس نیت سے غسل کر لیں کہ بس میں بیٹھنے کے بعد ہم براہ راست حرم شریف میں داخل ہو جائیں گے,
ماشاءاللہ
مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے. تو مکہ مکرمہ کے آنے سے پہلے, مطلب گاڑی والا کہیں اور تو روکے گا نہیں,
بالکل,
تو براہ راست جا رہا ہے,
یعنی مکہ کی حاضری کا اہتمام
کر لیں, اس کی تعظیم کی نیت سے, حرم کی تعظیم کی نیت سے غسل بھی کر لیا جائے.
سبحان اللہ.
اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی ایک مکہ مکرمہ عقیدت کا مرکز ہے, مقدس سرزمین ہے
بے شک,
لیکن یہ پتا ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ مکہ مکرمہ حرم بھی ہے, یعنی شہر مکہ حرم ہے. حرم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس حصے کو ایک حرمت اور تعظیم کا مقام دیا ہے,
ماشاء اللہ,
اور بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو دیگر جگہوں پر تو جائز ہیں لیکن یہاں جائز نہیں ہے. سرزمین مکہ پر جائز نہیں ہے, خواہ وہ احرام کی حالت میں ہو کوئی یا غیر احرام کی حالت میں ہو. یعنی دیکھیے, ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر,
بے شک,
ایک گناہ کا عذاب 1,00,000 گناہ کے برابر, اور پھر یہاں پر جو ہے وہ شکار منع ہے, یہاں پر جو ہے وہ قتال منع ہے, حرم کی سرزمین کے اور بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جو کہ غیر حرم کے احکام نہیں ہیں.
صحیح,
تو یہ ایک مقدس سرزمین ہے, اور روایتوں میں آیا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے, ابن ماجہ کی حدیث سے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ پیدل اور ننگے پیر یعنی جوتے اتار کر داخل ہوتے.
سبحان,
یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام
حرم کی اس انداز پر تعظیم کی جاتی کہ وہ جب حرم کی طرف روانہ ہوتے, حرم کی طرف جاتے تو اپنے جوتوں کو اتار لیا کرتے اور با ادب ہو کر, سبحان اللہ, حرم میں داخلہ ہوتا. سبحان اللہ.
اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داخل مکہ ہونے لگے,
جی,
اب دو قسم کی روایتیں ہیں میرے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ تنعیم کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں.
صحیح,
یعنی مدینہ منورہ سے جب کوئی چلا ہے تو مدینہ منورہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھ کر چلے تھے, تو وہ سفر اونٹوں پر, اور اتنا لمبا جب سفر بندہ کرتا ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ تو چادر کو میلی کہہ سکتے ہیں, اور آپ کے تو مبارک پسینے میں وہ خوشبو تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے گلیاں مہک جایا کرتی تھیں, اور دلہن یا ان کے نمائندے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھیں کہ آپ کے پسینے کوئی قطرہ مل جائے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں, نور ہی نور ہیں.
بے شک
تعلیم امت کے لیے آپ کا یہ طرز عمل رہا
صحیح
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم شریف کی تعظیم کی بنا پر اپنی جو دو چادریں تھیں احرام کی وہ بھی تبدیل فرمائی. یہاں سے ہمارے ناظرین کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی چادر تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, نہاتے وقت تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, میلی ہوگی تو تبدیل کر سکتے ہیں کہ
نہاتے وقت جو نا اس چادر کو اتار کر گھٹے پہ ٹھان سکتے ہیں نہیں, اس میں بھی بڑا اشکال ہوتا ہے کہ
کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں چادر باندھ لینے کا نام احرام ہے, چادر کھول دے تو احرام کھل جائے گا, ایسا نہیں ہے. حسب موقع چادر کھولی جاتی ہے, چادر جو ہے وہ تبدیل بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ یہ موقع بیان ہوا.
بالکل.
تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مقام ذی طوی کے قریب آئے, وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا اور پھر اشراق چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. تو جو ذی طوی کا مقام ہے یہ تو حرم کے اندر ہے, یعنی آپ تو ابھی ہو کر آئے رمضان میں, 2013 میں نے دیکھا تھا کہ جب توسیع کے لیے عمارات توڑی گئی تھیں سب چٹیل میدان کر دیا گیا تھا, لیکن بیر طوا کی جو عمارت ہے وہ باقی تھی. تو بہرحال علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حرم شریف میں داخلے کے لیے غسل مستحب ہے.
ٹھیک.
اب مکہ مکرمہ جب پہنچے ہیں تو مکہ مکرمہ پہنچتے وقت بھی یہ دعا پڑھ لی جائے, اللہم اجعل لی بہا قرارا وارزقنی بہا وارزقنی فیہا رزقا حلالا, اے اللہ تو مجھے اس میں قرار رکھ. کتنی پیاری دعا ہے
سبحان اللہ,
قرار رکھنے کی, یعنی بندہ جائے تو وہاں ذوق میں ہوں, پھر دل ہی نہ چاہے آنے کو.
کیا بات,
تو قرار رکھ.
عاشقوں کا انداز بھی مفتی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ جب داخل ہو جاتے ہیں تو ان کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے.
جی. اور مجھے اس میں حلال روزی دے. تو بزرگوں نے یہ لکھا کہ جب داخل ہونے لگے تو اہل جنت مالا کی بارگاہ میں اصال ثواب کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری دعائیں جو بالخصوص بارش شریف کے چھٹے حصے میں بیان کی گئی ہیں
جی,
وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یوں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا جائے. اب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مختلف راستے ہیں, بعض اوقات آبادی نہیں آتی لیکن حرم کی جو حدود ہے وہ شروع ہو جاتی ہے
جی,
اور دور سے بورڈ نظر آ جاتا ہے تو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا ہے بعض اوقات.
اچھا جدہ سے
پرانے لوگ جب ہوتے ہیں
جی جی
تو بتا دیتے ہیں, بس والا اپنے دھن میں ہوتا ہے تو
اب تو تھوڑی سی نشانی جدہ سے آئیں گے نا مفتی صاحب, جو جدہ کی طرف سے آئیں گے تو وہ دو راؤنڈ سے خوبصورت سے بنا دیا انہوں نے اس کی نشاندہی کے لیے, اس کو پورا لکھ بھی دیا ہے بہت اچھے انداز میں,
یعنی وہ جو ایک برج سا بنایا اور اس پر ایک جزدان رکھا ہوا ہے
اندر داخل ہونے کے بعد.
اچھا وہ بات,
اس سے پہلے جو ہے نا دو ایسے راؤنڈ بن گئے, یعنی دونوں روڈوں پر, یعنی آنے جانے کے دو راستے ہیں تو ہر راستے پر انہوں نے ایک راؤنڈ بنا دیا.
لیکن جب حرم کی حدود آتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط,
جی جی,
اور حدود الحرم بھی لکھا ہوتا ہے.
بالکل لکھا ہوتا.
تو بہرحال اب یہ جو زائرین ہیں عازمین حج ہیں دیوانہ وار مکہ مکرمہ میں داخل ہوں, اور ممکن ہے کہ ایسے راستے سے جائیں مسجد الحرام کے مینارے میں نظر آ جائیں.
سبحان اللہ کیا بات.
اب جانے کے بعد سب نے تھکن اتارنی ہے, شروع میں جو لوگ جا رہے ہیں انہیں تو رش کم ملے گا مسجد الحرام شریف میں, لیکن جو جو تاریخیں نزدیک آتے جائیں گی مسجد الحرام شریف میں رش بڑھتا چلا جائے گا. اب کوئی کسی وقت بھی پہنچے بہتر یہ ہے کہ نیند پوری کر لی جائے.
ٹھیک.
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جانے کی جب اہتمام ہو رہا ہوتا ہے, ملنے ملانے والے, تیاری, سامان تیار کرنا, ایئرپورٹ کی ویٹنگ, اگر وہ اسٹے فلائٹ ہے تو پھر وہاں کا جو ہے وہ وقت گزارا جاتا ہے, پورا آرام پورا کر لیا جائے
صحیح,
جو لوگ پرائیویٹ گروپ سے جاتے ہیں وہ کسی حد تک ابتدا میں منظم رہتے ہیں, کم از کم حج سے پہلے تھوڑے منظم رہتے ہیں.
صحیح.
حج کرنے کے بعد پھر کوئی آتما نہیں آتا. جو سرکاری اسکیم کے ذریعے جا رہے ہیں,
صحیح,
تو وہ ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہم خیال ہیں اور ہم مزاج ہیں اور جن کے ساتھ جو ہے وہ
ذوق بڑھے گا,
آنا جانا رکھا جائے.
جی.
تو اب عزیزیہ میں اگر رہائش ہے کسی کی تو وہاں سے گورنمنٹ کی گاڑیاں بھی چلتی ہیں, سرکاری اسکیم والوں کے لیے چلتی ہیں. ورنہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکسیاں ہوتی ہیں, پھر وہاں ٹیکسی سے جو بڑی گاڑیاں ہیں مختلف قسم کی, پیجارو ٹائپ کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں.
اب تو ایم سی صاحب بہت آسان ہو گیا ہے, جو گورنمنٹ پیکج سے جانے والے ہیں یا مطلب جتنے بھی ممالک سے آتے ہیں نا جو عزیزیہ میں ٹھہرتے ہیں ان کے لیے سرکاری طور پر جو ہے وہ بسوں کا انتظام ہو گیا ہے. ہر بلڈنگ یعنی 10-12 بلڈنگ کے درمیان ایک اسٹاپ بنا ہوا ہے جو بس کا اسٹاپ کہلاتا ہے, اس کا باقاعدہ ایک نمبر بھی دے دیتے ہیں. یہ اس اسٹاپ کی بس وہاں سے چلتی ہے اور انہیں ایک مقام پر اتارتی ہے جہاں سے حرم کی ڈائریکٹ بس, یعنی ایک بیچ میں اسٹاپ ہوتا ہے جو ان کو ان کے ہوٹل سے اس حرم کے قریب ایک اسٹاپ ہے وہاں اتاریں گے, اور وہاں سے جو سبکو کی بسیں چلتی ہیں وہ سیدھے ان کو حرم میں اجیا ٹنل کے پاس اتار دیں گے.
صحیح.
یا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کی جانب اتار دیں گے اور وہاں سے پھر یہ بآسانی جو ہے یہ حرم میں آ سکتے ہیں.
ٹھیک. اور وہ 5-7 منٹ کے بعد چلتی
وہ ہر چند منٹ جیسے بس فل ہو جاتی ہے, اگر فل بھی نہ ہو تو وہ چلتی رہتی ہے, کنٹینیو چلتی رہتی.
تو مطلب گروپ کی شکل میں آئے.
جی.
اور اس بات کا بطور خاص اہتمام کریں کہ جب آپ پہلی دفعہ نکل رہے ہیں اپنی ہوٹل سے تو ایک تو ہوٹل سے کارڈ لے لیں.
بالکل.
آپ گورنمنٹ اسکیم میں گئے ہیں یا سرکاری اسکیم میں گئے ہیں, کارڈ لے لیں. اس کے بعد ذرا یہ دیکھ لیں کہ مین روڈ کے آنے تک کون کون سی بلڈنگیں آئی ہیں.
بالکل.
کاغذ میں نقشہ بنا لیں اور یہاں مین روڈ پر کون سا پلازا ہے, کوئی ہوٹل ہے, کوئی سائن بورڈ
نمایاں جگہ جو ہے وہ
اس کو نوٹ کر لیں.
جی بالکل.
کیونکہ میرے جیسا آدمی بھی کئی دفعہ پریشان ہوا ہے کہ حالانکہ عربی زبان تھوڑی بہت بولی جا سکتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس موسم میں مقامی لوگ ہی نہیں ملتے, یہ بڑی دشواری ہوتی ہے. جس سے پوچھو وہ خود حاجی ہوتا ہے,
وہ خود وہاں
حج کرنے آیا ہوتا ہے.
پھر
ملازمین ہوتے ہیں, ان کو اتنی مطلب معرفت نہیں ہوتی, کمپنیوں کے ملازمین ہوتے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے کام سے کام رکھتے ہیں, بہت دشواری ہو جاتی ہے اور ٹیکسی والے کو سمجھانا مشہور ہو جاتا ہے.
بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا, کارڈ ہونا چاہیے اور اس کارڈ کے بیگ پر جو ہے نا آج کل نقشے بھی بنا دیتے ہیں ہوٹل والے آسانی کے لیے, کہ جو قریب کی نمایاں جگہ ہوتی ہیں اس کو مارک کر کے اس کارڈ کے اوپر نقشہ بھی ہوتا ہے تاکہ پہنچنے والوں کو آسانی ہو.
اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ عزیزیہ میں جو بلڈنگ ہیں وہ ہوٹل نہیں ہے.
جی.
جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ جناب ہوٹل ہوگا, وہ کھانے کا بھی اہتمام ہوگا, ریسٹورینٹ ہوگا, وہ نہیں ہے. وہ فلیٹ ٹائپ عمارتیں ہیں.
جی.
جس میں حاجی آ کر ٹھہرتے ہیں اور اس کے کمروں میں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. اور بعض بلڈنگوں میں تو ریسپشن ہوتا ہے لیکن بعض بلڈنگوں میں ریسپشن نہیں ہوتا, اور بعض جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں ریسپشن پر, بعض جگہ بالکل تعاون نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ نے اپنا کام نکلوانا ہے.
ٹھیک ہے.
وہ خدمات دینے پر جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اس ایڈریس وغیرہ خاص طور پر جو بوڑھے لوگ ہیں تو بوڑھے لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں. ایک تو زبان نہیں آتی اور پھر جو ہے وہ نظر نہیں آتا, سننے کو کم جو ہے وہ ملتا ہے, بہت مشکلات میں گھر جاتے ہیں. اچھا ممکن ہو تو اس ہوٹل والے سے یہ درخواست کریں کہ آپ یہ ایڈریس لکھ رہے ہیں, جو پتہ لکھ رہے ہیں وہ کم از کم عربی اور انگریزی میں بھی لکھ دیں.
صحیح.
اب ملتا ہے عربی ڈرائیور, اب وہ اردو بول رہے ہیں جناب فلاں جگہ جانا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں جناب, سمجھ نہیں آ رہی کچھ. ٹھیک ہے. اچھا اس کو کچھ اگر سمجھنے میں غلطی لگ گئی اور مشرق کے بجائے مغرب میں لے گیا, پھر ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا.
عزیزیہ جنوبیہ, عزیزیہ شمالیہ.
جی.
اب وہ حضرت جو جانا چاہ رہے ہیں ان کی زبان سے عزیزیہ جنوبیہ نکل گیا, جانا عزیزیہ شمالیہ ہے, تو وہ ادھر کے ادھر پہنچ جائیں گے.
ایسا ہی
فرما رہے ہیں.
تو انگریزی میں یا عربی میں بھی لکھوا لے تاکہ ڈرائیور کو کارڈ دکھا دے, اس کو نہیں انگریزی پڑھنا آتی, اردو پڑھنا آتی تو وہ عربی پڑھ لے گا.
ٹھیک.
یہ بات بھی عرض کروں کہ ذرا گنتی کے بارے میں بھی دھیان دیا جائے.
اچھا.
ہوتا یہ ہے کہ کار والا ٹیکسی والا بولتا ہے تمانیہ اور یہ سمجھتا ہے ثانیہ,
بالکل.
تو تمانیہ وہ لوگ آٹھ کو بولتے ہیں, ثانیہ جو ہے دو کو بولتے ہیں. تو اب جب مسافر اترتے ہیں تو پھر ایک اختلاف ہو رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے آپ کو اتنے بولا تھا اور وہ کہتا ہے میں نے آپ کو اتنے بولا تھا. اب اتنی تیزی سے بول جاتے ہیں وہ الف اور میاں اور وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا.
بالکل صحیح فرما رہے.
تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو تجربات ہیں اور آپ کو ان سے گزرنا پڑے گا. اچھا, اب اپنی رہائش گاہ سے نکل کر مسجد الحرام شریف جانا ہے, اس میں ایک بڑا ہی اہم نقطہ.
جی,
خاص طور پر جو پہلی دفعہ جانا ہے تو اپنی بے قراری کو تھوڑا سا سنبھال لیں تھوڑی دیر کے لیے.
کیسے سنبھالیں مفتی صاحب؟ اب وہاں تو بے قراری یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ میرا احرام کھلے. میں دوسری بے قراری کی بات کر رہا ہوں, بے چینی جسے کہتے ہیں نا, کہ یہی ہوتا ہے کہ جلدی مسجد حرام جائیں, جلدی احرام کھلے, یعنی یہ جلدی مچی ہوتی ہے. بالکل,
اصل میں ایسا بھی ممکن ہے ہو.
جی,
لیکن اصل بے قراری وہاں جا کر یہ ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ
کا دیدار کریں
اور مسجد الحرام شریف میں داخل ہو جاؤں جا کے. تو آپ یوں سمجھیے, کم از کم جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ ضرور اس کو اپنائیں.
ٹھیک,
اور اس کے علاوہ بھی اس کو اپنایا جا سکتا ہے کہ اگر تو آپ دن میں جا رہے ہیں تو صبح 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا جو ٹائم ہے مسجد الحرام شریف میں, بہت بیسٹ ٹائم ہے عمرہ کرنے کے لیے. یعنی اگر یہ لوگ رات کو پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آرام بھی کر لیا, فجر پڑھ لی, فریش ہو گئے, 7 بجے نکل جائیں, 7 سے 11 کا ٹائم بہت بہت بہترین ٹائم ہے. اس میں یعنی کہ لوگ تقسیم ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ مسجد الحرام میں موجود ہیں. جب ہو گئی ظہر کی نماز اذان, بلکہ اس سے وہاں تو نمازوں سے 1 گھنٹہ پہلے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں.
بالکل ایسا ہی,
تو ظہر سے لے کر عشاء تک پہلا عمرہ بالکل بھی نہ کریں.
ٹھیک,
یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ 2 بجے عمرہ شروع کیا ہے اور مسجد تو فل ہو چکی ہے, 3 بجے کا جگہ نماز ہونی ہے. تو اب جناب نمازوں کا جب ٹائم بیچ میں آئے گا تو رش پڑ جائے گا, پھر جو وہ طواف بھی ٹوٹ جائے گا,
کیونکہ وہ نمازوں کے لیے جو آتے ہیں نا مفتی صاحب, ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے جو اس کے بعد طواف نفلی طواف ضرور کرتے ہیں.
بالکل, جو ساتھی ہیں ساتھ کے وہ بچھڑ جائیں گے.
جی بالکل,
پریشانی ہو جائے گی, آپ طواف نہیں کر پائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا صحیح کہاں ہیں, حالانکہ آپ نے بڑا اہتمام کیا تھا سب ساتھ رہیں گے, ایسا ہو نہیں پائے گا. تو ایک تو یہ جو ٹائم ہے ظہر سے عشاء, اس دوران پہلی دفعہ طواف کرنے تو بالکل نہ جائیں.
ٹھیک,
پہلی دفعہ تو جا کے عمرہ ہی کرنا ہے. 7 سے 11 کا ٹائم بہترین ٹائم ہے, اور دوسرا جو ٹائم ہے وہ رات 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا ٹائم.
ٹھیک ہے,
یہ بہترین ٹائم ہے. تو جیسے اگر دن کے وقت پہنچے ہیں تو دن کے وقت پہنچنے کے بعد پھر اپنے آرام وغیرہ کرنے کے بعد, عشاء پڑھنے کے بعد پھر مسجد الحرام شریف جائیں, اور جانے کے بعد پھر جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنا لیں کہ آپ جب مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں گے تو خانہ کعبہ پر آپ کی نگاہ پڑنی ہے.
سبحان اللہ,
تو خانہ کعبہ پر جو نگاہ ہے اسے ذرا سنبھال کر رکھنا ہے, مطلب ذوق میں پڑھنی چاہیے, غفلت میں نہیں پڑھنی چاہیے.
ٹھیک,
کہ خانہ کعبہ پر جو پہلی نگاہ پڑھے اور بندہ اس وقت جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
تو کتابوں میں لکھا کہ جب خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کا موقع آئے تو 3 مرتبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے, اللہ اکبر پڑھا جائے, لا الہ الا اللہ اکبر پڑھا جائے, اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے, اور پھر جو دعا مانگ سکتا ہے وہ مانگے.
ماشاءاللہ.
اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ داخلہ جنت کی دعا مانگ لے. امیر علیہ سنت رفیق الحرمین میں لکھتے ہیں یہ دعا مانگ لے کہ اے اللہ جب بھی کوئی جائز اور نیک دعا کروں تو اسے قبول فرما. تو مسجد یوں تو پہلے تو 100 دروازے سنتے تھے کہ 100 دروازے ہیں, اب تو بہت وسیع توسیع ہو گئی ہے, بہت ہی زیادہ توسیع ہو گئی ہے.
جی جی,
پتہ نہیں کتنے دروازے ہوں. تو یوں راؤنڈ کے اندر جو ہے وہ احاطہ ہے مسجد شریف کا. تو اب اگر تو سرکاری بس سے گئے ہیں تو ایک جگہ ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مولد شریف کی طرف سے, اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ روڈ بہت اونچا ہے اور اسے ڈھلان میں آئیں گے. بالکل ڈھلان میں آئیں گے اور جو مروہ ہے وہاں وہ نکلے گا آ کے.
بالکل.
اور اگر اجیاد کی طرف سے آ رہے ہیں تو باب عزیز آئے گا. بہرحال دونوں طرف سے کسی سمت سے بھی آئیں, یوں تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے
بے شک
ہیں, لیکن باب السلام سے جانا مستحب ہے.
سبحان اللہ
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام
صلی اللہ علیہ وسلم
جب مسجد الحرام تشریف لے گئے تو باب السلام سے آپ تشریف لے گئے.
سبحان اللہ.
اب موجودہ جو لوکیشن ہے مسجد الحرام کی توسیع ہونے کے بعد, اس میں باب السلام کہاں ہے؟ آپ نے کلپ تیار کیا ہے رمضان المبارک
جی
یا اس کے بعد آپ گئے تھے, تو ہمارے ناظرین کو وہ کلپ دکھا دیتے ہیں
انشاءاللہ. جی بھائی دکھائیے باب السلام کیسے جائیں گے,
کس طرح داخل ہونا ہے
انشاءاللہ.
تو سامنے آپ کو نظر آئے گی عمارت پوری نظر آ رہی ہے, صفا مروہ ہے, اور یہیں سے یہ ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں. ایلیویٹر سے آپ نیچے جائیں گے, سامنے آپ کو باب السلام نظر آئے گا. یہ باب السلام ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. دیکھیں یہاں باب السلام سے آپ کی حاضری ہوگی حرم میں.
شرف دے حج کا مجھے بحر مصطفیٰ یا رب.
ماشاء اللہ. اسے اب یہاں پر کچھ چیز اور میں شیئر کر دوں اپنے ناظرین کو. یہ جیسے دکھایا ہے آپ کو جبل ابی قبیس, اور جبل ابی قبیس آپ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ سے حرم کی طرف آئیں گے تو سامنے یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی تھی یہ پورا مسا ہے صفا مروہ کی, جہاں صحیح ہوتی ہے وہ جگہ ہے, اور وہیں سے آپ جب سیدھے آئیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر جبل ابی قبیس ہوگا, اور آپ سیدھے چلے جائیں گے تو سامنے ہی ایلیویٹرز نظر آئیں گے جو آپ کو دکھائے گئے اسکرین میں, اور ان ایلیویٹر سے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو باب السلام کا جو بورڈ لگا ہوا تھا وہاں پہنچیں گے. اب یہ راستہ جو ہے چونکہ نیچے کی طرف سے ہو کر جا رہا ہے تو آپ سمجھیں گے میں کافی نیچے چلا گیا پھر دوبارہ اٹھوں گا. پہلے تو ایسے ہی تھا مفتی صاحب کہ سیڑھیاں چڑھ کر ہم جو ہے نا وہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے, لیکن اب یوں ہو گیا ہے کہ جیسے آپ
جو عمارت اس پہ چڑھ
جی 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 بالکل, تو اب جو ہے نا آپ جب یہ باب السلام جہاں لکھا ہوا تھا وہاں سے داخل ہوں گے تو جو جگہ نظر آئے گی وہ صفا مروہ ہے, یعنی وہ پرانا مقام ہے جہاں سے لوگ صحیح کیا کرتے تھے. پہلے یہ بیسمنٹ کہلاتا تھا, اب بھی بیسمنٹ ہی ہے لیکن نئی تعمیرات اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ جب آپ اس سے چلتے 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 آگے پہنچیں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی نگاہ اٹھے گی تو آپ دیکھیں گے سامنے خانہ کعبہ ہوگا, اور اس خانہ کعبہ کا وہ حصہ سامنے نظر آئے گا جو دروازہ کعبہ ملتظم اور مقام ابراہیم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. جی
اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب باب السلام سے جائیں گے,
جب باب السلام
مطلب
سے
یہ صفا اور مروہ اس وقت مسا جو اس وقت
جی بالکل وہاں سے گزر کر جائیں گے تو یہ تھوڑی فیملیئر بھی ہو جائیں گے کہ یہ صفا مروہ کی جگہ ہے جہاں صحیح کرنی ہے.
اس کے علاوہ آپ کسی اور دروازے سے جائیں گے تو خانہ کعبہ تو نظر آنا ہی ہے
بے شک آنا,
لیکن وہ دوسری طرف سے جائیں گے تو صفا مروہ کا حصہ نہیں آئے گا نظر میں.
ٹھیک.
اب پہلے تو میں دو چار موٹی موٹی باتیں عرض کروں, پھر ایک پیکج ہے پچھلے سال جو ہم نے طواف کیسے کرنا ہے بیان کیا تھا
جی,
تو وہی پیکج بڑا اچھا سا وہ بیان ہو گیا تھا
ماشاءاللہ,
تو وہی چلا دیں گے
انشاءاللہ.
تو ایک تو یہ ہے کہ قافلہ اگر بہت بڑا ہے نا تو آسانی بھی ہو سکتی ہے اور دشواری بھی, تو اس قافلے کو توڑ لیا جائے, مطلب آٹھ آٹھ افراد دس دس افراد پر مشتمل گروپ بنا دیا جائے.
ٹھیک.
اور اس میں جو سمجھدار آدمی ہو اس کو ان کا لیڈر بنا دیا جائے.
ٹھیک ہے.
ہوگا یہ کہ مثال کے طور پر 100 افراد گئے ہیں عمرہ پہلا عمرہ کرنے کے لیے بالخصوص جی. اور بعد میں سارے کے سارے بھی چھٹ گئے.
صحیح.
اب وہ ایک دوسرے کو بلا رہا ہے دوسرا تیسرے کو بلا رہا ہے تو 100 کو جمع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
صحیح.
بمقابلہ اس کے کہ 8-10 کو جمع کرنا آسان ہے.
صحیح.
تو آپ کا قافلہ آپ ایک ساتھ 500 لوگ گئے ہیں یا 300 گئے ہوں یا 100 گئے ہوں جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں پہلی مرتبہ, تو اب آپ کا جو بھی گروپ لیڈر ہے اسے چاہیے کہ 8-10 افراد 12 افراد اس سے زائد نہ بنائے, ایک گروپ بنا دے اور یہ بتا دے کہ طواف کرنے کے بعد ہمارا ملنا ممکن ہو یہ ضروری نہیں ہے.
ٹھیک.
سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں, خانہ کعبہ نظر آئے, دعا مانگے, اور پھر مسجد الحرام شریف میں کہیں خالی جگہ ڈھونڈیں.
ٹھیک ہے.
کیونکہ بہت بڑی ہے مسجد الحرام شریف, بہت بڑی ہے, تو وہاں تھوڑا سا دائیں بائیں ہوں گے آگے پیچھے ہوں گے تو خالی جگہ مل جاتی ہے, آرام سے مل جاتی ہے. سب وہاں بیٹھ جائیں اور پہلے مسجد کا جائزہ لیں. دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، اور اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ نشاندہی کروا دے سب کو کہ اس جگہ سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے.
بیٹھ کر وہاں پر جو امیر قافلہ ہو وہ یہ سمجھا دے سارے شورا کا قافلہ کو کہ بھائی یہ کون سا رکن ہے، یہ کون سا
رکن سمجھ میں اگر نہیں بھی آتا تو ایک رکن بتا دے.
جی بالکل،
کہ بھائی اس طرف جو ہے وہ باب کعبہ ہے، دروازہ شریف خانہ کعبہ کا، اور اس کے نزدیک ترین جو کونا ہے وہاں حجر اسود ہے.
ٹھیک،
حجر اسود سے ذرا پہلے طواف شروع کرنا ہے.
ٹھیک،
اور یوں سات چکر لگانے ہیں اور اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے ہیں. بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم یعنی خانہ کعبہ کے کا جو دروازہ اس کے سامنے پڑھے جائیں، ورنہ یعنی مقام ابراہیم اسی طرف ہے.
جی بالکل،
ورنہ یہ ہے کہ جہاں مرضی پڑھے جائیں، اور اس کے بعد وہ جو راستہ جا رہا ہے فلاں جگہ سے وہاں سے جا کے صحیح کرنی ہے.
ٹھیک ہے،
اس طرف سے شروع کرنی ہے اور اس طرف ختم کرنی ہے. اور صحیح جو ہے وہ 14 چکر کا نام نہیں ہے،
صحیح
سات چکر کا نام ہے. یعنی صفا سے مروا جائیں گے ایک چکر ہو گیا، مروا سے صفا آئیں گے دوسرا چکر ہو گیا.
صحیح،
تو یہ نہیں ہے کہ دو چکر لگا کے ایک چکر ہوگا.
آپ نے صحیح وضاحت فرمائی، چونکہ بعض لوگ جو ہے نا یوں سوچتے ہیں کہ یار یہاں حجر اسود سے ایک چکر شروع ہوا تو گھوم کر دوبارہ آتے ہیں تو حجر اسود پر ایک چکر ہوتا ہے، تو صفا سے چکر شروع ہوا اب گھوم کر آئیں گے صفا پر ایک چکر ہوگا، تو یوں جس طرح فرما رہے ہیں لوگ 14 چکر گھما لیتے ہیں.
صفا مروا
جی،
اب جو ہے نا وہ ٹائل لگا ہوا ایک فرش ہے، اس کے درمیان کی جگہ ہے، اور صرف جو ہے وہ ایک طرف صفا کی جگہ کی ابتدا پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے آرٹیفیشل پتھر ہے یا واقعی کسی پہاڑ کا پتھر ہے یا اسی صفا یا مروا
اسی کو انہوں نے کوٹڈ کیا ہوا ہے جیسے ہی
جس کا وہ پتھر ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن اس کے علاوہ جو ہے بالکل ماربل لگا ہوا فرش ہے، اور دو سے بلکہ اگر بیسمنٹ کو ملائیں تو 4 منزلیں بن جاتی ہیں. بیسمنٹ ہے، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، شاید چھت بھی ہے.
چھت بھی ہے،
تو کہیں سے بھی جو ہے وہ صحیح کریں گے صحیح ہو جائے گی.
ٹھیک،
سب سے بہتر یہ ہے کہ جو بیسمنٹ ہے، پہلے تو اس کا ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا، اب تو بڑی واضح ہو گئی،
بہت آسان ہو گیا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نکلیں گے بیسمنٹ کی طرف جائیں گے.
بالکل، وہ دکھائیں گے ہم ناظرین کو، جب آپ صحیح کرانے لے جائیں گے ہمیں تو وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ.
تو پہلے جو ہے وہ بیٹھ کر سب نشاندہی کر لیں.
ٹھیک ہے،
یہ فلاں جگہ اور یہ فلاں جگہ. اور طواف کے بعد ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ طواف کا اختتام ہوتا ہے حجر اسود پر، اور طواف کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے.
بالکل،
تو حجر اسود کی جگہ پر اور آگے پیچھے بے انتہا رش ہوتا ہے.
بالکل ایسے ہی،
اور پھر لوگ جا رہے ہوتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف، وہاں بھی بے انتہا رش ہوتا ہے.
بالکل،
تو وہاں تو 5-10 سے زیادہ کا ٹولہ چل نہیں سکتا آگے. تو اب مختلف پوائنٹ بنا لیں کہ بھئی جو طواف سے فارغ ہو گیا صحیح کے لیے چلا جائے، سب جو ہے وہ صفا پہ مل لیں گے. جو پہلے پہنچ جائے وہ شروع کر دے پہلے.
ٹھیک،
صفا پر جا کے پھر ملنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں.
جی بالکل،
لیکن یہ ہوا کہ یہ بیسمنٹ میں چلے گئے اور دوسرے گراؤنڈ پہ چلے گئے اور تیسرے اوپر، تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح مکمل کر لیں.
ٹھیک ہے،
باہر کی کوئی جگہ رکھ دیں کہ بھائی فلاں گیٹ پر سب کو ملنا ہے، اس کے سامنے جو جگہ ہے صحن ہے وہاں بیٹھے ہوں، تو نمازوں کے اوقات نہیں ہوں گے تو ملنا بھی آسان ہوگا. نمازوں کے اوقات شروع ہونے کے بعد تو ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے.
بالکل چینج ہو جاتا ہے،
ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے
ملنا، اور پھر بعض اوقات وہ جگہ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے،
پھر یہ اٹھا بھی دیا جاتا ہے.
جی بالکل، اٹھا دیا جاتا
ہے، پھر خواتین ساتھ ہوتی ہیں، بہت زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے. تو اسی لیے عرض کیا کہ نمازوں کے اوقات نہ ہوں جب آپ پہلا عمرہ کر رہے ہوں. تو
ٹھیک،
اب پھر یہ کہ اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانا نہ بھولیں. یعنی عمرے کے سمجھے کہ 4 حصے ہیں،
بے شک
سب سے پہلے احرام باندھنا ہے.
ٹھیک ہے،
پھر طواف کرنا ہے،
صحیح،
پھر سعی کرنا ہے.
ٹھیک،
اور پھر حلق یا تقصیر کروانا ہے.
ٹھیک،
اسلامی بہنیں جو ہیں وہ تقصیر کریں گی، اور جو مرد ہیں وہ تقصیر بھی کر سکتے ہیں اور حلق بھی کروا سکتے ہیں.
ٹھیک،
تو پھر حلق یہیں سے کروا کر جائیں یا اپنی جو رہائش گاہ ہے وہاں سے کروائیں. حلق ہونے کے بعد، تقصیر ہونے کے بعد پھر احرام کھلے گا،
احرام کی پابندیاں پھر ختم ہو جائیں
ختم
گی.
ہو جائیں گی.
ٹھیک،
اگر کالز ہیں تو وہ ہم لے لیتے ہیں،
کالز بھی لے لیتے
کوئی
ہیں،
کال ہے تو پھر ہم وہ پیکج چلاتے ہیں.
کچھ کالز اگر لے لیں شامل سلسلہ کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی جی جی،
میرا نام ندیم ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ حج قران والا جو ہے طواف قدوم کے بعد جب کوئی بھی نفلی طواف کرے گا کیا اس کے بعد کیونکہ وہ احرام کی حالت میں ہوگا کیا وہ صحیح بھی کرے گا اس میں کیا اس کی صحیح ضروری ہوگی نفلی طواف میں؟
طواف قدوم کے بعد صحیح بھی کرے گا یا نہیں کرے گا یہ سوال ہے اصل ان کا. جی اگلی کال کیجیے.
رفیق حرمین صفا 287 پر ہے. عمرہ فاسد ہو گیا, عمرہ پھر سے کرے. اس زمان میں یہ عرض ہے کہ اس دوبارہ کے لیے کیا دوبارہ نیت اور لبیک کہنا ہوگا نیا عمرہ کرنے کے لیے, اور کیا وہ حدود حرم ہی میں رہے گا یا اسے تنعیم جانا پڑے گا؟
ٹھیک ہے, عمرہ دوبارہ کریں تو دوبارہ عمرے سے کیا مراد ہے, کہ طواف دوبارہ کریں یا سعی دوبارہ کریں یا پھر پورے ہی نیت جا کر دوبارہ کر کرائیں؟ ان کا سوال اس طرح سے. اگلی کال لیجیے.
محمد ریاض اتاری سعودی عرب نجران سے بولتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف عمرہ زیارت کا نام ہے اور مکے سے زیارت کر کے واپس آ جائیں تو عمرہ ہو جاتا ہے, اور دوسری بڑا حج صرف 10 دن کے لیے آخری ایام میں ہوتا ہے, کیا ایسا کرنا درست ہے یا غلط ہے؟
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف زیارت کر کے آ جائیں وہ عمرہ ہو جاتا ہے, کیا ایسا ہے؟ اور 10 دن جو ہے وہ حج ہوتا ہے. یہ دو سوال, تین سوالات ہیں مفتی صاحب. ایک تو سب سے پہلے طواف والا, طواف قدوم.
پہلے تو میں اپنے ناظرین کو طواف کے کچھ اقسام بیان کر دوں.
ٹھیک ہے,
اس سوال سے مجھے یاد آیا کہ یہ اقسام بیان کرنی تھی.
ٹھیک ہے,
طواف کی کئی اقسام ہیں, اور یہ بھی بیان کر دوں کہ طواف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں.
ٹھیک,
اور جس طرح نماز ہوتی ہے نا, 2 رکعت سے کم کوئی بھی نماز نہیں ہے, 2 سے زیادہ ہیں.
جی,
تو جب یہ کہا جاتا ہے طواف کرنا ہے یا طواف, تو اس کا مطلب ہوتا ہے 7 پھیرے لگانا.
ٹھیک,
7 پھیرے لگانے کا نام طواف ہے, 1 پھیرے کو طواف نہیں کہتے. طواف وہ عبادت ہے جو 7 پھیروں کے بعد مکمل ہوتی ہے.
ٹھیک,
اگرچہ کہ اکثر پھیرے کر لیے جائیں تو بعض صورتوں میں رکن ساقط ہو جاتا ہے, لیکن جو عبادت کی تکمیلی صورت ہے وہ میں نے عرض کی ہے.
ٹھیک ہے,
تو طواف کی کئی اقسام ہیں. ایک ہے طواف قدوم, یعنی ہم نے پہلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ حج کی 3 اقسام ہیں, حج افراد ہے, حج تمتو ہے اور حج قران ہے. تو جو حاجی حج افراد کر رہے ہوں گے, حج قران کر رہے ہوں گے, ان پر لازم مطلب سنت موقعہ ہے ان کے لیے کہ وہ جب جائیں گے تو جا کر پہلے طواف قدوم کریں گے.
ٹھیک,
اور یہ جا کر جو بھی طواف کریں گے وہ قدوم ہی کہلائے گا,
یعنی جا کر جو بھی پہلا طواف ہوگا طواف قدوم,
طواف قدوم ہوگا.
ٹھیک ہے,
اب چونکہ جو وہ ہے قران کرنے والا, تو اس نے تمتع والے کی طرح عمرہ بھی کرنا ہوگا, لیکن اس عمرے کے بعد سعی کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولے گا.
ٹھیک, احرام کی پابندیاں بدستور رہیں گی.
بدستور رہیں گی.
ٹھیک,
تو سعی جو ہے وہ اس کے بغیر تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا, تو سعی تو اسے لازمی طور پر کرنی ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو ان کے سوال کا جواب آ گیا کہ وہ صحیح کرے گا یا نہیں, یہی سوال تھا ان کا.
جی یہی ہے کہ وہ صحیح کرے گا طواف قدوم والا, قارئین کے لیے خاص انہوں نے سوال کیا ہے. تو وہ امیر
بلکہ وہ چاہے تو ایک اور بھی صحیح کر سکتا ہے.
جی,
یعنی ایک حج کے جو صحیح ہوتی ہے,
جی جی,
یہ چاہے تو وہ صحیح بھی کر سکتا ہے, وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے, اسی دن کرنا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک,
اور وہ نہ بھی کرے, احرام کھولنے کے بعد عام کپڑوں میں جب طواف زیارت کرے گا اس وقت بھی یہ صحیح کر سکتا ہے. کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں
اس میں؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس میں ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے طواف قدوم نہیں کیا تو دم واجب ہوگا یا کیا ہوگا, تو اس کے حکم میں امیر سنت نے صفحہ نمبر 137 پہ اگر آپ توجہ دلا دیں,
بیان کر دیں,
جو لکھا ہے امیر سنت نے اس طرح سے کہ قارن اس کے بعد, یعنی جو ایک طواف کر لیا طواف قدوم کی نیت سے مزید ایک طواف و سعی کر لے, طواف قدوم قارن و مفرد دونوں کے لیے سنت موقع ہے, اگر ترک کیا تو برا کیا مگر دم وغیرہ واجب نہیں. تو یہ میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہے, لیکن یہ برا کیا اگر ایسا کیا سنت موقع ہے.
سنت موقع برا ہے لازم.
جی جی,
تو ایک تو طواف کی قسم ہے جس کا نام ہے طواف قدوم.
ٹھیک,
اور یہ صرف اور صرف حج افراد اور حج قران کرنے والے کرتے ہیں.
ٹھیک,
دوسرا طواف ہے طواف زیارت، اسے طواف افادہ بھی کہتے ہیں. تو جو طواف زیارت ہے وہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا.
ٹھیک.
جب میدان عرفات سے آ جائیں گے، پہلا رکن عرفات میں جانا،
وقوف عرفہ،
وقوف عرفہ
جی،
اور دوسرا ہے طواف زیارت. تو طواف جو زیارت ہے 10 ذوالحجہ کو صبح صادق کے وقت سے لے کر 12 تاریخ کو غروب سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ طواف ہے جو عام کپڑوں میں ہوتا ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی نے احرام کھولا ہی نہیں تھا،
ٹھیک ہے،
تب بھی یہ ہو سکتا ہے.
یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے، مفتی صاحب تھوڑا سا وضاحت بھی فرما دیجئے. جیسے مثال کے طور پر کسی کی قربانی نہیں ہوئی،
جی،
کسی سبب سے بھی قربانی نہیں ہوئی، اور وہ مکہ
قربانی شریف کا انتظار کرے گا،
انتظار کرے گا، تو اب وہ مکہ شریف آ کر اپنا طواف زیارت کر لے.
اگر وہ کرتا ہے تو جی طواف زیارت پر کوئی فرق نہیں
جی پڑے گا. ایسی صورتیں ہوتی ہیں اسلام میں، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو ذہن میں آیا اس لیے.
تو دوسرا طواف، دوسرے جو قسم بیان ہوئی، طواف زیارت،
ٹھیک،
جو کہ حج کا ایک دوسرا بڑا فرض ہے.
ٹھیک.
اور اس کے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، یعنی اس میں کوئی غفلت نہ بڑھتی جائے.
ٹھیک ہے.
اور طواف زیارت کسی نے نہیں کیا تو احرام اتر گیا ہے لیکن بیویاں حلال نہیں ہوں گی، بیویوں کے لیے شوہر حلال نہیں ہوں گے،
نہیں ہوں گے،
اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے.
ٹھیک.
دم ہے نا، دم تو کسی ذریعے بھجوا دے گا، دم ادا ہو جائے گا، لیکن طواف زیارت جو ہے خود آ کر کرنا
ہوگا خود.
جی ہاں، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے،
مطلب
اس کا کوئی بدل نہیں ہے.
ٹھیک.
تیسری جو قسم میں طواف کی وہ ہے طواف ودا.
ٹھیک.
طواف ودا، اس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں، طواف صدر بھی کہتے ہیں. جو حاجی آفاق سے آئے ہوتے ہیں، خواہ مدینہ منورہ سے آئے ہوں، آفاقی حاجی ہوں، میقات سے باہر سے آئے ہوں، تو عمرہ کرنے آئے ان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حج والوں کے لیے ہے.
ٹھیک.
کہ جو حاجی حج کرنے آئے ہیں اور وہ آفاق سے آئے ہیں تو وہ طواف زیارہ کرنے کے بعد طواف ودا کریں گے.
اس میں کوئی سا بھی طواف کریں،
میں نے عرض کیا طواف زیارہ کرنے کے بعد ایک طواف کرنا ضروری ہے، طواف کا نام ہے طواف ودا.
ٹھیک.
اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس جاری ہوتی ہے، ٹھہرنا بھی زیادہ، بس 15 منٹ رکیے گا، میں طواف ودا کر آ رہا ہوں. تو اس کا تعلق جو ہے اس سے نہیں ہے کہ آپ کا سب سے جو آخری طواف ہوگا وہ ودا کہلائے گا.
ٹھیک ہے.
بلکہ طواف زیارہ کے بعد کوئی بھی طواف کیا تو وہ جو ایک فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک.
دوسرا یعنی چوتھا نمبر جو طواف ہے وہ ہے طواف عمرہ. یہ طواف فرض ہے، یعنی عمرے کا ایک بنیادی رکن ہے.
ٹھیک.
تو جو حاجی حج کران کر رہے ہیں ان کو یہ طواف لازمی طور پر کرنا ہے، جو حاجی حج تمتو کر رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جب وہ جائیں گے تو یہ طواف انہیں لازمی طور پر کرنا ہے. پھر جس طرح نماز ہے، نماز کے مسائل ہیں، نماز کے طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے ستر کے مسائل ہیں، نماز کی رکعتوں کے مسائل ہیں، تو طواف ایک بڑی ہی بنیادی عبادت ہے.
ٹھیک.
اور اس بہت ساری باتوں میں تو یہ نماز کی طرح ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بیان ہوا کہ طواف نماز کی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس میں گفتگو کی اجازت ہے.
ٹھیک.
تو اس کا یہ ایک پوری عبادت ہے. بہتر یہ ہے کہ طواف کے کیا احکام ہیں وہ رفیق الحرمین کے آخر میں سوال جواب ہیں، وہاں سے پڑھ لیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بحار شریعت میں بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، وہاں سے پڑھے جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
پھر جو ایک اور طواف ہے، پانچواں نمبر طواف، وہ ہے نفلی طواف،
جو عام طور سے
جس میں رمل نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ استوا نہیں ہے، احرام نہیں ہے، عام لباس میں، یعنی مسجد الحرام شریف میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ طواف کرنا.
سبحان اللہ. یہ کہیں اور نہیں مل سکتا،
کہیں اور نہیں مل سکتا.
یہ خانہ کعبہ مطلب کے
جب موقع ملے حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر 7واں چکر ختم کریں، استلام کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھیں.
جی، 2 رکعت واجب الطواف.
نوافل کی اصطلاح کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، اردو کتابوں میں
رائج
بھی ہوتی ہے. یہ واجب ہیں.
ٹھیک ہے.
طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ واجب ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ فوری ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر رش ہے اور نہیں ایسا ہو رہا ہے
یا مکرو وقت ہے
تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا بھی ضرور نہیں ہے, مسجد شریف میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. پھر جو چھٹی قسم جو طواف کی ہو سکتی ہے وہ طواف نظر ہے, کوئی منت مان لے. تو یہ طواف کی اقسام ہے. اب طواف کرنا کیسے ہے یہ ہے بڑی ہی اہم بات, اور اس کے لیے ہمارا جو ہے وہ پیکج تیار ہوگا. تو ہمارے ناظرین کو پیکج دکھا دیں.
چلیں جی, مدنی گلدستہ دکھائیں ہمارے ناظرین کو کہ طواف کس طرح کرنا ہے.
اب ابتدا کرنی ہے طواف کی, یہ ایک اوپر کا منظر ہے. یعنی آپ اس ویل چیئر کی جگہ سے طواف کر رہے ہوں یا مسجد الحرام کی جو چھت ہے وہاں سے طواف کر رہے ہوں, یعنی آخری دنوں میں تو یہ ہوتا ہے خاص طور پہ 7-8 تاریخ کو یا طواف زیارت کے وقت لوگ مسجد الحرام شریف کی چھت سے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے تو بڑی اس میں سہولت ہے, مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ بہت طویل ہو جاتا ہے طواف.
طویل ہوتا ہے,
بہت طویل ہو جاتا ہے.
جی جی.
اب طواف کہیں سے بھی کر رہے ہوں, یعنی مطاف سے کر رہے ہوں, برامدے سے کر رہے ہوں, مسجد الحرام شریف کی چھت سے کر رہے ہوں, ایک بات لازم و ملزوم ہے کہ طواف شروع کرنے کی ایک ہی زاویہ ہے, شروع کرنے کا ایک ہی زاویہ ہے. وہ زاویہ کیا ہے؟ یہ پٹی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس پٹی سے جو ہے وہ طواف شروع ہوگا, اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. یعنی یہ جو ہمارا ایک بلو ٹکر ہے, ابتدائی طواف جہاں لکھا ہوا ہے پٹی سے پیچھے ہے.
لیکن یہ یہاں پر ذہن میں رہے اس طرح بھائیوں کے کہ اب وہاں ایسی کوئی پٹی نہیں ہے, پہلے خاکی کلر کا ناسی کلر کا پٹا تھا, اب یہ یہاں کی آپ کی رہنما یا آپ کی تربیت کے لیے یہاں پٹی دکھائی جا رہی ہے, وہاں ایکچولی کوئی پٹی نہیں ہے.
حجرِ اسود کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے.
جی, حجرِ اسود جو ہے نا اسے دیکھنا ہے.
اچھا یہ اچھا ہوا یہ جنگلہ بیچ میں آ گیا, جو دور سے کر رہے ہیں ان کو حجرِ اسود بھی نظر نہیں آئے گا. تو اندازہ لگائیں کہ باب کعبہ کس طرف ہے.
ٹھیک ہے,
باب کعبہ کے برابر میں حجرِ اسود ہے.
ٹھیک ہے,
تو دیکھیے یہ ہے فرش کی ایک لوکیشن. اب فرش کی لوکیشن سے ہم تھوڑا اور قریب چلے جاتے ہیں تو یہ 1, 2, اور 3 نمبر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ بڑے ہی اہم ہے, بہت زیادہ اہم ہے. اب یہ نمبر یہ بتا رہے ہیں کہ طواف کی نیت کیسے کرنی ہے. نمبر 1 پر جو ایرو ہے, نمبر 1 پر جو ایرو ہے وہ ہے مستجاب کی دیوار پر, یعنی رکن یمانی کی طرف حجر اسود سے پہلے.
ٹھیک,
تو نیت کرنے کے لیے جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہاں منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. طواف کے لیے نیت ضروری ہے, نیت فرض ہے, نیت کے بغیر طواف شروع نہیں ہوگا.
حجر اسود سے پہلے نیت کرنی ہے, یہ ہم سمجھ لیں.
حجر اسود سے پہلے
نیت کرنی,
حجر اسود
وہ جو خانے آنے سے پہلے پہلے
خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں.
ٹھیک ہے.
اچھا رش, بہت رش ہوگا, یہ کھڑے ہونے کا موقع مشکل سے ملتا ہے, بلا نیت ضرور کرنی ہے.
ٹھیک,
اور اس حجر اسود سے پہلے پہلے نیت کرنی ہے.
ٹھیک,
حجر اسود کے سامنے آنا تو طواف کا ایک حصہ ہے, وہاں سے تو طواف شروع ہو جاتا ہے.
استلام کر کے پھر وہاں سے شروع,
استلام طواف کا حصہ ہے.
بالکل,
اس سے پہلے پہلے نیت کرنی ہے. مثال کے طور پر کوئی چلا ہوا آ رہا ہے اور رش اتنا ہے کہ ایک لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتا, تو وہیں سے نیت کر لے کہ
چلتے چلتے
میں یہاں پہنچ کر جو ہے ابھی طواف استلام کروں گا اور حجر اسود کے سامنے جا کر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میں میرا وہ ہاتھ اٹھانا طواف ہوگا میرا.
ٹھیک,
دل میں یہ نیت کرنا وہ میرا طواف ہوگا یہ بھی کافی ہے. رفیق العالمین موجود ہے یا کوئی اور کتاب موجود ہے اس میں نیت کے الفاظ بھی ہیں. لیکن جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے خاص طور پر مطاف کے اندر, ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا, تو مطاف میں آنے کے بعد اب اپنے آپ کو تیار کر لیں آپ کہ پوائنٹ 1 جو لکھا ہوا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے.
ٹھیک,
اور اگر موقع ملتا ہے اور جو مستحب طریقہ بیان کیا گیا کتابوں میں اس کے مطابق رش کم ہے تو آپ یہاں آ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں.
اب نیت کریں اس کے بعد,
اس کا رخ آپ کا جو نا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے.
ٹھیک,
پوائنٹ 1 پر یہاں آ کر آپ نیت کر لیں جو دی ہوئی ہے, نویت الطواف نیت کرتا ہوں میں, پوری نیت کر لیں.
جی جی,
اب سینہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں. اب سینہ خانہ کعبہ کی طرف رکھتے ہوئے سرک کر پوائنٹ 2 پر آ جائیں. سرک کر پوائنٹ 2 پر آ گئے.
ٹھیک,
پوائنٹ 2 جو ہے یہ ہے استیلام کرنے کی جگہ.
ٹھیک,
یعنی
حجرِ اسود،
حجرِ اسود کا بالکل یہ اسٹریٹ ہے، یعنی آپ کا رخ بالکل حجرِ اسود کے سامنے.
ماشاءاللہ اسپیشلی آپ نے اس کو سبز کلر دیا، اور یہاں ایک سبز کلر میں مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ جو اس کا رخ کرتا ہے تو پیچھے انہوں نے ڈائریکشن کے لیے جو ہے وہ سبز ٹیوب لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں، سارے فلورز پر لگی ہوئی ہیں سبز ٹیوب لائٹیں. اور اب تو یہ نیا جو انہوں نے وہ بنایا ہے ویل چیئر والوں کے لیے جگہ، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک ٹیوب لائٹ لگا دی ہے، سبز ٹیوب لائٹ لگا دی ہے. تو آپ کی سبز ٹیوب لائٹ جو ہے وہ پیچھے رکھیں اور سامنے حجرِ اسود کا استعلام کریں. ماشاء اللہ.
تو پوائنٹ ٹو پر آپ آ گئے.
جی.
اب پوائنٹ ٹو پر آنے کے بعد آپشن ہے آپ کے پاس تین سے چار. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کو ایسا موقع مل جائے کہ رش ہی نہ ہو، اسلامی بہنیں نہ ہوں، یعنی رش ہونا اور چیز ہے، یہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ بھیڑ کے اندر، یعنی زندگی میں بھیڑ دیکھی ہی نہیں ہوگی، ایسی سنی ہی نہیں ہوگی، کبھی اندازہ ہی نہیں ہوگا، ایسی بھیڑ کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا جا رہا ہوگا. تو ایسا کچھ نہ ہو، راستے کھلے ہوں، آپ چلے جائیں، جا کے اپنے ہاتھ رکھیں حجرِ اسود پر، بوسا دیں حجرِ اسود پر.
کیا بات.
اور ایک نارمل کنڈیشن میں کر رہا ہوں، بوسا دیں اور پھر جو ہے وہاں جا کے استعلام کریں. یہ پہلا آپشن، اور یہ آپشن بہت ممکن ہے. میں نے حجرِ اسود کی زیارت بھی نہیں کی آج تک، وہاں قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا آدمی، کیسے جائے قریب میں،
ایزا دیے بغیر کسی کو وہاں جانا
ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے.
جی.
دوسرا آپشن یہ ہے، بوسا دینے کا موقع نہیں ملتا تو چھڑی لگا لی جائے، مطلب ہاتھ رکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، چھڑی لگا لی جائے. چھڑی کا موقع بھی نہیں ملتا اور چھڑی لگانی بھی نہیں چاہیے، آج کل کے حالات میں لوگوں کو اذیت پہنچے گی. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے، جو پوائنٹ ٹو ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، اور اٹھا کر پوائنٹ ٹو پر سینہ کیے ہوئے آپ کھڑے ہوں، آپ کا سینہ پوائنٹ ٹو کے سامنے ہوں، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں. اس عمل اور اس کیفیت کا نام ہے استعلام.
ٹھیک.
یہ سمجھیں کہ آپ کا استعلام پورا ہو گیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعائیں بھی ہیں پڑھنے کی، ہاتھ اٹھا کر اپنا جو ہے وہ اس کا بوسا لے لیں. ابھی آپ کا سینہ جو ہے وہ حجرِ اسود کی طرف ہی ہے.
لیکن مفتی صاحب نیت جب ہم کریں گے
جی،
تو اس سے پہلے مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ وہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ پاکستان سے چلتے ہوئے کندھا کھلا کر لیتے ہیں، تو طواف کے لیے جب مسجد حرام میں آئے تو ہمیں اپنا کاندھا کب کھلنا چاہیے، یہ بھی وضاحت کر دیں.
جیسے نیت کرنے کا مرحلہ آیا، بلکہ مسجد میں جب داخل ہونے لگے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے رش اتنا ہوتا ہے، وہاں جا کر بکل مارنا چادر کا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے،
کسی کو لگ جائے،
دوسرے کے منہ پہ لگ رہا ہوتا ہے.
جی جی.
اور ویسے بھی وہاں پر چادر منہ پہ لگنے کے بھی مسائل ہیں،
ٹھیک،
چہرہ چھپ جاتا ہے اس سے. تو جیسے مسجد میں داخل ہونے لگے تو بھول نہ جائیں. تو مسجد میں جیسے ہی آپ عمرہ کرنے کے لیے اترے ہیں، جہاں آپ نے خانہ کعبہ کے لیے دعا کی، تو وہیں پر اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، استباء کر لیں. استباء کیا ہے؟ جو سیدھا کندھا ہے یہ خالی رکھنا ہے، اس کے نیچے سے چادر گزارنی ہے، اس عمل کو استباء کہتے ہیں. ساتوں چکر استباء کرنا ہے، یعنی کہ صرف تین چکر ہے. جیسے ہی طواف پورا ہوا آپ دوبارہ جو ہے نارمل کنڈیشن میں آ جائیں، چونکہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اس کے بعد.
صحیح.
تو اب پوائنٹ ٹو پر ہم تھے، ہماری اسکرین پر پوائنٹ ٹو پر رخ کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور استعلام کر لیا. صحیح. ہاتھوں کو اٹھا کر استعلام کر لیا، اور رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. اب سرکیں، یہاں تک کہ سرک کر آپ پوائنٹ تھری پر آ جائیں.
ٹھیک.
اب پوائنٹ تھری پر آنے کا مطلب کیا ہے کہ جو حجرِ اسود کی سیٹ تھی وہ ختم ہو گئی. پوائنٹ تھری پہ آنے کے بعد آپ گھوم جائیں.
صحیح.
آپ گھوم گئے، ذرا مجھے دکھائیے گا اسکرین پر،
جیسے مفتی صاحب گھوم رہے ہیں نا، ایسے دکھائیں غور سے کہ مفتی صاحب کیسے گھوم رہے ہیں.
جیسے سامنے حجرِ اسود ہو، یوں حجرِ اسود پہلے پوائنٹ ون پر آئے، پوائنٹ ون پر آ کر ہاتھ نہیں اٹھانے، پوائنٹ ون پر آ کر ہاتھ اٹھانے کو بدعت لکھا ہے، جو نیت کرنے کی جگہ ہے وہاں صرف نیت کرنی ہے کہ میں طواف شروع کرتا ہوں، دل میں یہ خیال لے آئیں، یہ تصور لے آئیں، یہی کافی، یہی نیت ہے. سینہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. سرکتے ہوئے پوائنٹ ٹو پر آئے، وہاں استعلام کیا، استعلام کر کے بوسا لیا، اور تھوڑا سا اور سر کے پوائنٹ تھری پہ آئے. پوائنٹ تھری پر آنے سے پہلے تک تو سینہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، اب جیسے پوائنٹ تھری پر آئے گھوم جائیں اور طواف شروع کر دیں.
اس میں پھر مطلب جیسے یہ وہ طواف کرنے جا رہے ہیں یا
اب طواف
کا طواف کر رہے ہیں، جی جی،
کوئی بھی طواف ہے،
جی جی،
طواف شروع ہو گیا. تو اب یہ جو طواف شروع ہو گیا، آپ گزرتے ہوئے خانہ کعبہ کے سامنے سے گزریں گے، پھر حتیم کے سامنے سے گزریں گے، پھر آپ مستجار کے سامنے سے گزریں گے، تو مستجار تک جو پہلے چکر کی دعا ہے وہ پوری کر لیں، اور پہلے آپ کی دعا ختم ہو گئی اس کو ریپیٹ کر لیں،
ریپیٹ کریں، درود پاک پڑھتے رہیں،
بعض اوقات دو سے تین مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ جگہ ہے میزاب کے سامنے درود پاک پڑھ لیں.
کیا بات.
پھر جب مستجاب آئے تو مستجاب پر اللہم ربنا آتینا جو دعا ہے وہ پڑھنا مستحب ہے. اور پھر اب پوائنٹ ون جو ہے وہ مائنس ہو گیا،
یعنی اب آپ نے دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف پوائنٹ ون میں وہ سینہ نہیں کرنا،
پوائنٹ ون کا کردار دوسرے چکر میں ختم ہو گیا. اور جب آپ پوائنٹ ٹو پر پہنچے دوسرے چکر میں تو دوبارہ استعلام کریں، اس طرف رخ کریں اور استعلام کریں، پھر تھوڑا سا سرکیں اور پھر کنٹینیو کر لیں.
لیکن مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اسلام بھائی بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جب گزرنے کا وقت ہوتا ہے تو اتنا ریلا آ رہا ہوتا ہے تو رکنا اور وہ کرنا لوگ دور ہی دور سے یہ ہاتھ دلاتے ہیں، یہ کیا
دیکھیں اس پر کنڈیشن ہے. واقعی بعض اوقات
یہ تو بڑی آزمائش والا معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے،
خاص طور پر ویل چیئر والا تو اتنی آزمائش ہوتی ہے. اس وہ اگر رکا ہے نا ویل چیئر والا، اس کے رکنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پیچھے والے کی پنڈلی زخمی ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے.
اسی لیے ویل چیئر انہوں نے اوپر کر دیا،
اوپر بھی تو پیچھے ویل چیئر آ رہی ہے،
دوسری ویل چیئر آ رہی ہے
اور وہ ویل چیئر والا ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بےچارہ مریض یا بوڑھا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اس پر کنڈیشن ہے.
لیکن ویل چیئر والوں کو یہاں ایک میں عرض کر دوں،
کر دیں بالکل،
ان کے جو دو پائپ نکلے ہوتے ہیں نا، اگر یہاں ویل چیئر ابھی ہے نہیں، مفتی صاحب کی گفتگو پر مجھے یاد آیا تو بڑے پیارے اسلام بھائی نے اس طرح سے مشورہ دیا تھا کہ یہ جو پائپ نکلے ہوتے ہیں نا جس پہ یہ پینڈل ہوتا ہے، جس پہ پاؤں رکھے ہوتے ہیں، اس پائپ کو یوں گھما لیجیے، یہ پائپ اندر کی طرف گھوم گئے پینڈل اور اندر ہو جائیں گے، تھوڑی سی پاؤں رکھنے والوں کو تکلیف ہوگی، لیکن اس طرح کرنے سے اگلے شخص پر یہ دونوں جو نوکیں نکلی ہوئی ہیں یہ ٹکرائیں گے نہیں اس کے پاؤں پر.
اچھا یہ اس کا حل ہے، طرح طرح کی جو ہے ویل چیئر آتی ہیں،
مختلف آتی ہیں،
میں نے اسے بھی دیکھی ہیں جس کے آگے کمپنی فٹڈ فارم لگا ہوتا ہے.
جی بالکل.
اچھا ایسی صورتحال نہ ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کوئی کپڑا لے جائیں پرانا،
وہ
باندھ لیں وہاں پہ.
ٹھیک.
اس کے باندھنے سے یہ ہوگا کہ وہ لوہا وغیرہ نکلا ہوا نہیں ہوگا،
کسی کو تکلیف
زخمی نہیں کرے گا.
ٹھیک.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اگر تو یہ کیفیت پائی گئی تو ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ رکنے کا موقع ہی نہیں ہے، ایک لمحہ بھی نہیں ہے، پیچھے سے دھکے پڑ رہے ہیں، تو کم از کم گردن گھما کر ہاتھ اٹھا دے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام علی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نکل گئے سیدھا،
نکل جائے.
ٹھیک.
تو یوں جو ہے جب یہ سات چکر پورے کر کے اسی پوائنٹ ٹو پر پہنچے گا تو اب دوبارہ استلام کرے، تو یوں چکر سات ہوں گے، استلام آٹھ ہو جائیں گے.
ٹھیک. اس میں مفتی صاحب یہ بھی ہم نے مطلب دیکھے، پڑھا ہے، باپا نے لکھا ہے رفیق الرحمن میں کہ رمل کرے، اب رش اتنا ہو تو پہلے کتنے پھیروں میں رمل کرنا ہے یہ بھی بتا دیجئے ہمیں، اور پھر رمل کا موقع نہ ملے تو کیا کرنا ہے.
رمل جو ہے تین پھیروں میں، کسی کو چوتھے پھیرے میں اگر یاد آیا
جی
تو رمل کا وقت
موقع ختم ہو گیا،
ایک پھیرے کے بعد یاد آیا اب دو پھیروں میں کرے.
ٹھیک ہے.
تیسرے میں یاد آیا تو ایک اسی ایک میں کرے گا. پھر رمل کے اندر یہ بھی ہے کہ رمل کس چیز کا نام ہے، استباء تو ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ کندھا خالی رکھنا ہے، یہ استباء، یہ ساتوں چکروں میں. رمل نام ہے ایسی حیثیت اور کیفیت میں چلنا کہ اس کو دیکھ کر دشمنان اسلام جو مطلب خاص طور پر اس زمانے میں تھے جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس عبادت کی تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی، تو وہ یہ تھا کہ کفاران مکہ جو ہیں ان پر ہیبت طاری ہو، تو ایک خاص انداز میں سینہ تان کے چلا جاتا ہے. تو اس چلنے میں کیا ہے کہ تھوڑے سے لمبے پاؤں لینے پڑتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں چھوٹے پاؤں لینے پڑتے ہیں. تو بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پھیل کے آدمی چلتا ہے، اور جگہوں پہ تکبر کی کیفیت اختیار کرنا، مطلب قلبی طور پہ تکبر نہیں ہے لیکن اس کی کیفیت، ایک بندہ سینہ تان کر جا رہا ہے. تو اب رش کے اندر ایسا چلنا ممکن نہیں ہوتا، مطلب کندھے سے کندھا چل رہا ہوتا ہے. جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ یہ بات سن لیں، آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا رش کس کو کہتے ہیں، گھٹن کس کو کہتے ہیں، حبس کس کو کہتے ہیں، جو مطاف میں آپ کو ملے گی، اور سانس جو ہے نا وہ بسا اوقات نہیں لیا جا رہا ہوتا، اتنا رش ہوتا ہے،
لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. بالکل،
بہت بے ہوش ہو جاتے ہیں.
لیکن بے ہوش اور یہ جو کیفیت
کام نہ لے جاتے جو جذباتی ہوتے ہیں نا ان کی کیفیت زیادہ خراب
بلڈ پریشر کے مریض ہیں شوگر کے مریض ہیں یا بوڑھے ہیں یا کوئی ایسا عارضہ لائق ہے تو ایک تو یہ کہ وہ دھوپ میں طواف نہ کرے
دھوپ میں طواف نہ کرے
دھوپ میں کرنے سے حدت بڑھ جاتی ہے سایہ کوئی نہیں ہوتا بہت آزمائش ہو جاتی ہے نمازوں کے اوقات میں طواف نہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ مشقت ہوگی کہ ہوتا یہ ہے ہر نماز پڑھنے کے بعد لوگ نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں تو رش کئی گنا بڑھ جاتا ہے جو میں نے اوقات دو بیان کیے ہیں کوشش کریں اس وقت میں عمرہ کریں اس وقت میں طواف کریں بہت حد تک آسانی ہوگی تو رمل
جی
کرنے شروع ہوئے آگے جناب رش آ گیا
تو نارمل
نارمل کنڈیشن میں آ جائے کیونکہ جو مطاف ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ ایک دو جانب سے ذرا کشادہ ہے ایک دو جانب سے تنگ ہے اور آپ سے ممکن ہو تو ذرا دور رہ کر کریں جیسے آج کل کے ایام میں تو اتنا رش نہیں ہوگا لیکن جب لوگ 20 ذی القعدہ کے بعد جائیں گے تو اچھا خاصا اس میں رش پائیں گے
ہوگا اس میں
تو اس میں جو یہ ویل چیئر کا جو چکرا ہے اس کے باہر سے ریلا چل رہا ہوگا دیواروں سے لگ رہا ہوگا یہ کیفیت ہوگی تو دور رہ کر طواف کریں اور جہاں جگہ ملے رمل کریں جہاں نہ ملے رمل نہ کریں
ٹھیک ہے
تو یوں یہ ہے کہ طواف پورا ہو گیا
اب مفتی صاحب ایک تو سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں کہ لوگ ایک شخص جو ہے نا وہ دعا پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے جتنے پڑھنے والے ہیں وہ سب ساتھ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا بہت سے لوگوں دیکھا ہے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا درست کیا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے
دیکھیں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے
جی
وہ خود لبیک کہے خود دعا پڑھے یہ ہے اصل حکم اور اصل جو ہے وہ طریقہ
ماشاءاللہ یہ اچھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب بھی لبیک پڑھنی ہو تو خود پڑھنی ہے یا سب اجتماعی طور پہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے
پڑھیں
اجتماعی پڑھ
رہے ہیں کہا گیا میں بھی لبیک پڑھیں تو سب پڑھ رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں
لیکن طواف میں نہیں پڑھیں گے
طواف میں اس طرح نہیں پڑھیں گے طواف میں آواز بلند نہیں کرنی
طواف میں لبیک پڑھنی نہیں ہے کیونکہ جب طواف شروع کیا تو تلبیہ ختم ہو
طواف میں تو لبیک بھی نہیں پڑھنی
جی جی
اور جو دعائیں بھی پڑھنی ہیں اچھا ایک ہے نعت خوانی بھی کرتے ہیں اور
جی جی
ماشاء اللہ کلام بھی پڑھتے ہیں لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر پورا قافلہ کوئی کلام پڑھتے ہوئے یا حمد پڑھتے ہوئے جا رہا ہے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ جب وہ گزرتا ہے تو لوگ طواف کی جو رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ جی بس جی ہم نے تو پورے قافلے نے مل کے با آواز بلند یہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے اس کو مد نظر نہ رکھیں
صحیح
رات کے وقت میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس طرف طواف کی مطاف جو کشادہ ہے اس طرف سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ قافلے کو چونکہ قافلہ چلانا ہے تو یہ کونے میں چلتے ہیں یعنی نمازیوں کے قریب ہو کے چلتے ہیں اور وہاں جا کر بلند آواز سے پڑھتے ہیں بہت زیادہ بلند آواز سے نماز پڑھنے والوں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا بہت مدھم آواز میں پڑھنی ہے اس کا خیال رکھا جائے
ماشاء اللہ مفتی صاحب یہ گلدستہ دیکھنے کے بعد تو ناظرین کے ذہن میں بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ ابھر رہے ہوں گے تو ہم ناظرین کو شامل سلسلہ بھی کرتے ہیں ایک سوال مفتی صاحب رہ گیا تھا جواب کہ سعودی عرب سے جی دو رہ گئے تھے
ایک تو ہم اگلے ہفتے شامل کر لیں گے
ٹھیک ہے انشاءاللہ
دوسرا پوچھ لیں
سعودی عرب سے جو آتے ہیں وہ خانہ کعبہ کو دیکھ لیا وہی عمرہ ہو گیا انہوں نے کہا تو یہ کس طرح سے
عرب شریف میں رہنے والے ایک شخص کا سوال ہے
جی جی جی
کہ ممکن ہے اس کو اس کے کسی کفیل نے یہ سمجھ دی ہو یا کسی اور دیہاتی نے یہ سمجھ دی ہو اس کے ساتھ کام کرنے والے نے سمجھ دی ہو کہ زیارت کا نام عمرہ ہے ایسا نہیں ہے عمرہ ایک عبادت ہے اس کے لیے احرام ہے اس کے لیے طواف ہے اس کے لیے سعی ہے اس کے لیے حلق ہے احرام کی پابندیاں ہیں مستقل عبادت ہے لیکن
مستقل عبادت
لیکن عمرہ کرنا ایک نفلی کام ہے عام حالات میں اگر کوئی حج تمتو کرنا چاہ رہا ہے تو پھر تو اس کا یہ ایک جز ہے
ٹھیک ہے
حج قران کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کا ایک حصہ ہے یہ
صحیح
تو وہاں تو اس کی حیثیت صرف نفلی کی نہیں ہے تو وہاں اس کی حیثیت جدا گانا ہے
ٹھیک ہے
ورنہ عام حالات میں نفلی ہے کسی نے عمرہ نہیں کیا وہ خانہ کعبہ دیکھ کر آ گیا مسجد الحرام شریف دیکھ کر آ گیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ گیا کہاں سے تھا
یعنی آیا کہاں سے
آیا کہاں سے تھا اگر تو میقات کے باہر سے گیا ہے
ٹھیک ہے
تو میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے احرام ضروری ہے
ٹھیک ہے
عمرہ پھر بھی ضروری نہیں ہے
صحیح.
احرام ضروری ہے، اب خواہ وہ احرام حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو.
ٹھیک ہے،
تو یوں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میقات کے باہر سے جو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ مکہ مکرمہ کے رہائشی ہوں،
ٹھیک ہے،
کسی کام سے گئے وہ مدینہ منورہ، اب وہ واپس آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
انہیں بغیر احرام کے آنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک. جی اگلی کالز بھی لے لیجئے، کچھ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوئے ہوں گے.
میں ٹانڈگاہ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، مکہ میں حج سلسلہ میں آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو. میرا سوال یہ ہے حضور، دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا پاکستان میں رہتا ہے اور ایک بنگلہ دیش میں. پاکستان میں بیٹا رہتا ہے، اس کا والد صاحب ان کے پاس ہے، اور بنگلہ دیش میں جو بیٹا رہتا ہے والدہ ان کے پاس ہے. یہ حج کے سیزن میں یہاں بنگلہ دیش میں رہنے والا یہ چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو لے کے حج میں دو دن کے بعد روانہ ہونے والا ہے، تو اس دوران پاکستان سے خبر ملی کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب کیا چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو لے کر بنگلہ دیش سے حج کے لیے جا سکتا ہے؟ آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ اس کا حل بتائے اور جواب عطا فرمائے.
اگلی کال لیجیے.
محمد عدیل اتاری لیفٹ آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ احکام حج سلسلے سے بہت سے زائرین مدینہ متفق ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو عبد الاحد بھائی کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے کنزول ایمان مسجد میں ہماری تربیت فرمائی. احرام طریقہ بہت ہی آسانی سے سمجھنے کی ہمیں سعادت ملی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ احرام میں بال وغیرہ جسم سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن اگر خود سے بال جھڑتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی احرام پہلے سے رکھا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال بھی لے لیجیے.
محمد اشفاق اختاری زمزم نگر حیدرآباد سے. مفتی صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ جو شخص حج پر جائے تو حج کے ارکان تو 5 یا 6 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. اب جو شخص مکہ شریف میں رہے تو اس دوران عمرے کرے، عمرے کرنا کس طرح بہتر ہے یا سوال؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے کسی شخص کے پاس مال کتنے عرصہ رہنا فرض ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس مال ان کے لیے آ جائے اور وہ اس کا مالک بن جائے اور پھر وہ مال اس کے پاس سے چلا جائے تو اس کی حج کی فرض ہونے کی کیا صورت ہوگی؟
ٹھیک ہے، اگلی کال بھی لے لیجیے.
میرا نام محمد صدیق افطاری ہے، میں مصطفیٰ آباد سرچ کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جب حرمین طیبین میں پہنچ جائیں اپنے ہاسٹل اپنے ہوٹل میں تو آرام کرنا ہے تو کیا لیٹ جائیں یا سو جائیں؟ حرام کی حالت میں سوئیں گے؟ میں مفتی صاحب سے گزارش ہے ہماری رہنمائی فرمائیں.
ٹھیک ہے، حرام کی حالت میں سونا. جی مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال تھا،
پہلے آخری کا جواب دے دوں.
پہلے آخری کا جواب دے دیں. چلیں،
احرام کی حالت میں نیند حرام نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے جی،
نیند حلال ہی رہتی ہے.
صحیح،
سو سکتے ہیں،
سو سکتے ہیں، چادر بھی اوڑھ سکتے ہیں، کمبل بھی اوڑھ سکتے ہیں، لیکن چہرہ نہیں چھپائیں گے.
چہرہ نہیں چھپائیں گے
جی،
اور کمبل اوڑھ سکتے ہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں جو ہے محرم جسے کہتے ہیں اسے لباس منع ہے.
جی بالکل،
تو کمبل جو ہے وہ لباس نہیں کراتا.
ٹھیک،
یہ ایک جدا گانا چیز ہے. سردیوں کا موسم ہے تو سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ بھی ڈھانپنا.
ٹھیک ہے،
شال لے سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. تو سو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، بالکل پرفیکٹ آرام کر سکتے ہیں، کوئی اس میں.
بعض کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہوتا ہے، چونکہ اس سلسلے میں بہت سارے اسلامی بھائی کے ذہن میں سوال یہ ابھرے بعد میں کہ وہ تکیہ رکھا ہوتا ہے، تکیے پہ تو کپڑے کی چادر ہوتی ہے، تو وہ سر کے نیچے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟
ہاں، تکیہ پر سر رکھنا سر چھپانا نہیں کہلاتا.
ٹھیک،
اگرچہ کہ کچھ حصہ مس کرتا ہے تکیہ سے، لیکن اسے چھپانا نہیں کہتے.
ٹھیک ہے، ٹھیک. اشفاق بھائی، پہلے ہم اوپر سے لے لیتے ہیں بنگلہ دیش والا جو معاملہ ہے کہ اب ان کی زوجہ کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کیا بیٹا امی کو لے کر حج پر جائے گا یا نہیں جائے گا؟
جو عورت عدت کے اندر ہو، ظاہر بات ہے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت کی عدت شروع ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے،
تو جو عورت عدت میں ہو وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی.
ٹھیک،
اگرچہ کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہو، وہ رک جائے گی اور حج نہیں کرے گی.
ٹھیک ہے. اس کے بعد عدیل اتاری کا مطلب فون کال تھی، ان کا سوال تھا کہ بال جھڑتے ہوں تو اس پر کیا ہے؟ خود بخود جھڑتے ہوں؟
جو بال از خود جھڑ جاتے ہیں جی اس پر تو کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک.
اور جو بال انسانی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جھڑتے ہوں, جیسے چہرے پر پانی ڈالا
ٹھیک ہے
تو داڑھی کے بال جھڑ گئے, سر کھجایا تو سر کے بال جھڑ گئے, تو یوں انسانی ایکٹیویٹی کی وجہ سے بال جھڑتے ہوں تو وہ جھڑنا ایسا ہے جس پر بعض صورتوں میں صدقہ, بعض صورتوں میں اور کفارے دینے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
خود بخود جھڑنے والے پر کچھ نہ تو کوئی مطلب
کوئی جرمانہ نہیں,
حرج نہ جرمانہ ہے.
ٹھیک ہے. پرانا احرام ان کے پاس موجود ہے تو کیا یہ اس سال حج کے لیے کوئی نیا احرام لے لازمی ہے یا وہی کر سکتے
ہیں؟ احرام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نیا ہی احرام ہر دفعہ ہو, دھلا ہوا احرام ہو, صاف ستھرا احرام ہو.
ٹھیک.
یہ اس کے آداب کے تقاضوں میں سے ہے.
صحیح. ایک ہمارے اشفاق بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 5 یا 6 دن حج کے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر کیا کریں؟ عمرہ کریں, دعا کریں, کیا کریں؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے.
عمرہ کے تعلق سے تو دیکھیے ان کی ہمت اور ان کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے جو بہتر عمل ہے مسجد الحرام شریف میں کرنے کا وہ تو طواف ہے.
ٹھیک ہے.
اور 50 طواف کی تو خاص فضیلت
ماشاءاللہ
روایتوں میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. طواف کو جتنا فوکس کر سکتے ہیں فوکس کریں, عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ بھی کریں, کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں عمرہ کرنے کی بھی.
ٹھیک. ہمارے آخری سوال کا جواب تو آپ نے دے دیا. ایک
بات میں مزید کہنا چاہوں گا.
جی جی.
جو لوگ درمیان میں جا رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر 20 ذی قعدہ کو جا رہے ہیں یا ذوالحجہ شروع ہونے پہ جا رہے ہیں, تو بہت پہلے جانے والے تو پہلے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اور پھر آخر میں آتے ہیں, تو جنہیں مکہ مکرمہ میں کم ٹائم ملا ہے, 10 دن 12 دن حج سے پہلے ملے ہیں, تو پہلا عمرہ کرنے کے بعد ایک مشورہ ہے کہ عمرہ نہ کریں.
ٹھیک.
کہ اپنی جو نا ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں,
یعنی اپنی قوت کو قائم رکھیں,
قائم
جو اسٹیمنا ہے آپ کا وہ آپ نے حج میں استعمال کرنا ہے. 5 دن ہیں, اس میں آپ نے سفر کرنا ہے
تو رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے.
جی بالکل,
بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور پھر حج سے پہلے جذبات اور جنون بہت جو نا وہ طاری ہوتا ہے.
یہ اسی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اتنا جنون اور اتنے جذبات لے کر جاتے ہیں نا, تو وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار بس ایک ہو گیا,
دیکھا ہے
دوسرا عمرہ بھی کر لو,
ایک دن میں 2 عمرے بھی.
جی بالکل. ایسا
جنہیں ہم بزرگ سمجھتے ہیں وہ جوانوں سے بھی آگے ہوتے ہیں.
بالکل ایسا ہی.
اور وہ تو جناب نظر ہی نہیں آتے کہ کہاں ہیں, عمرہ کرنے گئے ہوئے صبح و شام.
تو
بہت عمدہ نیکی ہے, لیکن اگر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں پھر آزمائش بہت ہو جائے گی, رش میں کون سنبھالے گا. تھوڑا سا جو ہے میاں روی بھی اختیار کریں, اور خیر عبادت میں تو جتنی چاہے کر سکتے ہیں
جی,
لیکن حج کر لیا تو پھر جتنا چاہے کریں.
ٹھیک.
لیکن اچھا مشورہ ہے. تھوڑا سا جو ہے احتیاط کرنی ہے.
ٹھیک.
پھر موسمی تغیرات بھی ہوتے ہیں.
پھر یہ کہ
میں نے دیکھا ہے عام طور پر کہ لاکھوں لوگ جمع ہوئے ایک مقام پر, تو یہ کہا جاتا ہے کہ فضا سے آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کھانسی اور زکام اور اس طرح کے امراض تو بالکل لازمی طور پر.
پھر راستے بھر جو وہاں پر سبیل ہوتی ہے, جیسے سبیل کہا جاتا ہے, لنگر تقسیم ہوتا ہے, اس میں جوس ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ملتا ہے,
پسینہ پھر ٹھنڈا پانی, اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رات پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, پہاڑی علاقہ نا مکہ مکرمہ.
بالکل.
اور پھر مسجد الحرام شریف میں ایسے چل رہے ہوتے ہیں اور فرش جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس فرش کی ٹھنڈ سے بھی جو ہے گلے پکڑے جاتے ہیں اور وہ نزلے زکام کھانسی ہو جاتی ہیں.
ہو جاتا.
تو اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو موزے ضرور پا سکیں.
ٹھیک.
اور جب نظر آئے کہ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو موزے پہن کر طواف کریں, جب احرام کی حالت میں نہیں ہے.
نفلی طواف کر رہے ہیں تو موزوں کے ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے. ایک سوال انہی کا اشفاق بھائی کا اور تھا, جو حیدرآباد سے ہیں, زمزم نگر سے, کہ حج کے لیے کتنا مال ہے اور اگر مال کب آیا کیا آیا تو اس کی تھوڑی سی تفصیل
مال ہے جو جس سے کم از کم جو اخراجات ہیں
جی
سستے سے سستا جو پیکج ہے وہ کسی کے پاس آ جائے, حاجت اصلیہ سے فارغ زائد ہو. اور پھر یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے موسم میں آئے کہ جس میں حج پر جانا ممکن تھا.
ٹھیک. جب حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں,
ممکن ہو.
ٹھیک ہے.
اس موسم میں آئے.
ٹھیک. مفتی صاحب ماشاءاللہ آج کے سلسلے میں آپ نے ہمیں کافی مدنی پھول اپنے طواف کے متعلق عطا فرمائے. مفتی صاحب اس میں الحمدللہ عزوجل ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی فلائٹ ہمارے اگلے سلسلے سے پہلے شاید روانہ ہو جائے, تو انشاءاللہ عزوجل ان کو ہم ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اب مدنی چینل دیکھتے رہیں, کیونکہ حج تو ابھی بعد میں ہونا ہے, آپ کو تقریباً عمرے سے متعلق, طواف سے متعلق مدنی پھول ملے, انشاءاللہ صحیح سے متعلق مدنی پھول اگلے سلسلے میں مل جائیں گے, لیکن حج سے متعلق جو مدنی پھول ہیں وہ آپ انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر اگر آپ وہاں پہنچ بھی جائیں, چاہے مکے میں ہوں چاہے مدینے میں ہوں, تو وہاں پر بھی الحمدللہ مدنی چینل آتا ہے. آپ جس ہوٹل میں قیام کریں اس کے جو مینیجر ہیں یا جو اس کے انتظامات والے ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں مدنی چینل آن کر دیں تو کر دیتے ہیں, کوئی اتنا مشکل مقام نہیں ہے. تو اس طرح آپ جو ہے نا یہ سلسلے کی برکت سے حج کے مزید مدنی پھول بھی حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ عزوجل مفتی صاحب ہماری مجلس حج و عمرہ وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے کہ حاجی کیمپ میں جو ماشاءاللہ 14-15-16 تین دن مدنی قافلوں کی باپا نے جو رغبت دلائی ہے, تو انہوں نے حاجیوں کو لے کر جو ہے نا حاجی کیمپ میں تین دن مدنی قافلے کا جدول بنایا کہ وہاں قریب کی مسجد میں ہوں گے, ان کا حج کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور فرض علوم چونکہ نماز بھی سیکھنی ہے, وہاں نمازیں بھی پڑھنی ہیں, دیگر عبادات بھی کرنی ہے, تو وہ بھی سیکھ کر جائیں گے, تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے, اس سلسلے میں جو غلطیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شرف دے حج کا مجھے بحر مصطفیٰ یا رب, روانہ سو قافلہ.